أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين محترم ناظرین آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے جسے روز عاشورہ کہا جاتا ہے اور امام حسین اپنے اصحاب اپنے انصار اور بنی ہاشم کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کے بالکل قریب ہیں یا شہادت کا وقت آ چکا ہے اس مناسبت سے آپ سب کو تمام مسلمانان عالم کو بالخصوص محبین محمد و آل محمد علیہ السلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں ناظرین اسی حوالے سے قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آج کی گفتگو ہمارے محترم مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ان سے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے قبلہ حسنی صاحب میں آپ کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت بالخصوص غم حسین علیہ السلام کے
الہی آمین
سوال کے حوالے سے چونکہ آج روز عاشورہ ہے اور روز عاشورہ کے حوالے سے میرے خیال میں یہاں پہ ہم پہلے تلاوت کلام مجید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين
بنام خدای رحمان و رحیم حامیم اس روشن کتاب کی قسم ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور بلا شبہ یہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے کیا ہم اس ذکر یعنی قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو
ناظرین تلاوت کلام اللہ مجید سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان جیسے کہ عرض کیا گیا قرآن اور امام حسین علیہ السلام ہے لہذا قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اس موضوع کے حوالے سے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ آپ تمام ناظرین اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے قبلہ تعزیت کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآن جس طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ثقلین میں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے کہ بقول پیغمبر اکرم کے یہ حوض کوثر تک جو ہے وہ باقی رہنے والا تعلق ہے یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو اسی حوالے سے ہم نے چونکہ یہاں پہ آج عاشور کا دن ہے اور ممکن ہے کہ بعض ممالک میں بالخصوص پاکستان و ہندوستان میں آج روز تاسوع یعنی 9 محرم الحرام ہے تو قرآن اور امام حسین علیہ السلام کا آپس میں جو ایک گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو سے آغاز کریں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ۔ اعظم اللہ وجورنا ووجورکم بمصابن الحسین۔ میں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کی اس شہادت عظمیٰ کی مناسبت سے اہل بیت علیہم السلام، خاندان رسالت سے تمام عقیدت مند حضرات کی خدمت میں جو ہے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر۔ آپ نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا اور قرآن کا آپس میں رابطہ کیا ہے، تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، یعنی اہل بیت علیہ السلام جن کی ایک فرد امام حسین علیہ السلام ہے، ان کا رابطہ قرآن مجید سے ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک حقیقت کا دو جز ہیں، یعنی یہ دونوں نور خدا ہیں کہ جنہوں نے اس مادی لباس میں جو ہے وہ مادی لباس کو پہنا ہے اور تنزل کیا ہے اپنے اس منزلت سے، اس عظمت سے، اس نور سے، اور اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ارتباط ہم کو سمجھانے کے لیے آیات و روایات میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ متواتر اور متفق اور مسلم حدیث کہ جس کو تمام علماء اسلام جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں، کہ جس میں جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، حدیث ثقلین کے نام سے معروف ہے، جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما ان تمسک تم بہما لن تزلوا بعدی، یعنی اگر تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتانا کہ قرآن و اہل بیت دونوں سے تمسک ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت تنہا کافی ہیں، وہ بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے تنہا اور صرف کتاب خدا کافی ہے، وہ بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ وہی ہے اس حدیث، جو متواتر اور یقینی حدیث ہے جس کو تمام علماء نے مانا ہے، اس حدیث کے مطابق وہی راہ ہدایت پر ہیں، وہی صراط مستقیم پر ہیں کہ جو اہل بیت کے دامن سے بھی متمسک ہیں اور قرآن کے دامن سے بھی متمسک ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض، شاہد مثال یہاں کے اوپر ہے کہ جو ارتباط بیان کرنا ہم چاہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جو ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے مل جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو یہ دونوں اس طرح سے آپس میں ملے رہیں گے اور کبھی جدا،
کہ جس طرح سے میری یہ دو
انگلیاں ملی ہوئی اور کبھی یہ جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے مل جائیں۔ تو یہ ایک رابطہ کو جو حدیث ثقلین میں بیان کیا گیا، اور ایک اس ایسا رابطہ ہے کہ جو یہ بیان کرتا ہے کہ اگر قرآن معصوم ہے تو اہل بیت بھی معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی دونوں کی معیت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اہل بیت خدا نخواستہ کوئی خطا کریں، قرآن تو خطا سے پاک، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل کسی انحراف کا غیر از وجہ، کسی طرح کے کسی انحراف کا گزر نہیں قرآن میں، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام بھی۔ اور جہاں اگر ہم نے یہ تصور کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، وہیں ان دونوں میں افتراق ہو جائے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان میں افتراق ممکن نہیں ہے۔ تو ایک رابطہ وہ ہے کہ جو اس حدیث ثقلین میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان کا رابطہ بتایا، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، یہ اتل قرآن ہے، یہ جو ہے مفسر قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ مبین قرآن ہے، ان الفاظ کے ذریعے جو ہے ان دونوں کے رابطے کو آپ نے بتایا۔ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کہ جن کا بچپنا، جن کی جوانی، جن کا بڑھاپا قرآن کے سائے میں گزرا ہے، جن کا ہر لمحہ قرآنی آیات کی تفسیر ہے، قرآنی آیات کے مطابق عمل ہے. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ روایات میں یا جو زیارتیں وارد ہوئی ہیں اس میں یہ آپ کا جو ارتباط اور رابطہ بیان کیا گیا اس میں ملتا ہے کہ اشہد انکا تلوت الکتاب حق تلاوت ہے. آپ نے قرآن کی اس طرح سے تلاوت کی جیسا اس کا حق تھا. اشہد انکا تال لکتاب اللہ, اے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. یا خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تاریخ نے نقل کیا ہے نوک نیزہ سے اصحاب کہف کی آیات, سورہ اصحاب کہف جو اس کی آیات کی تلاوت کرنا, یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ ان کا رابطہ کتنا مستحکم ہے کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے مگر قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہوئی. نہیں یفتر
اس میں کوئی شک نہیں ہے,
کبھی جدا نہیں ہوں گے.
سر تن سے جدا ہو جاتا ہے لیکن امام حسین اور قرآن ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے.
اچھا اس کے علاوہ ایک جگہ ہے السلام علیک یا شریک القرآن, آپ پر سلام ہو اے قرآن کے شریک. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور قرآن کے ارتباط و رابطے کو بیان کرتے ہیں.
اسی حوالے سے ایک سوال نوٹ کیا ہے میں نے یہاں پہ, امام حسین علیہ السلام والسلام کی نظر میں اور ان کی نگاہ میں قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اور اس حوالے سے کچھ نمونے بھی اگر آپ پیش کر دیں تو یقیناً ہمارے ناظرین استفادہ کریں گے.
دیکھیں امام حسین علیہ السلام جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی پوری زندگی قرآنی آیات پر عمل اور لوگوں کو قرآنی آیات کے مطابق عمل کرنے کی طرف دعوت دینے میں گزری ہے. لیکن جب ہم اس لحاظ سے کہ ان کے نزدیک مرتبہ قرآن کا کیا تھا, تو میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا مرتبہ تھا. آپ کے فرزند کو ایک معلم قرآن, ایک استاد قرآن جو ہے وہ سورہ حمد کی تعلیم دیتے ہیں. جب سورہ حمد کی تعلیم دی تو آپ نے 1000 قیمتی لباس اور 1000 دینار سونے کے ہوتے تھے, 1000 دینار اس کو عطا کیے اس سورہ حمد کی تعلیم دینے کے نتیجے میں. دیکھیں قرآن کتنی اہمیت ہے, کتنا مرتبہ ہے قرآن کے امام حسین علیہ السلام کے نزدیک. اس میں ملتا ہے لوگوں نے تعجب کیا کہ مطلب اتنا آپ نے دیا, تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ دینا سورہ حمد کی تعلیم کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا جو اس نے میرے بچے کو دی ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی کتنا فرق ہے ہمارے کردار میں اور کردار حسینی میں, کہ وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق اور ہم کتنا جو ہے وہ غافل ہیں قرآن سے, کہ جو یقیناً جو ہے وہ قابل توجہ چیز ہے.
اچھا قبلہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ واقعی جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ بعض لوگ شاید قرآن سے غافل ہوں اور غفلت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں, بہت سارے علوم کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور معلم رکھتے ہیں ٹیچر رکھتے ہیں تاکہ ان کو پڑھایا جائے, لیکن قرآن کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا غفلت سے کام لیا ہے. اور اس کو اگر ہم دیکھیں اس سلسلے میں تو اس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے, اور ہم سیکھیں ان سے کہ انہوں نے قرآن کو کس درجہ جو ہے وہ عظمت اور مرتبہ بخشا.
یقیناً ایسے میں یہاں پہ بس ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیں, جتنی اونچی اور ہائی فائی تعلیم ہو سکتی ہو دلائیں, لیکن انہیں یہ ضرور بتائیں کہ یہ تعلیم اس لیے ہے تاکہ انسان دنیاوی اور اخروی سعادت کو حاصل کر سکے, اور اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم کی جو بچوں کے لیے ضروری ہے جس میں ان کے آخرت کی سعادت ہے وہ ضرور دلائیں, خاص طور سے قرآن مجید. اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کتنی بھی دلا دیں لیکن والدین کے مرحوم ہونے کے بعد بچہ اگر کوئی چیز پڑھ کے بخشے گا تو یہ سورہ حمد ہوگی. بھائی کوئی پوئم پڑھ کے نہیں بخشے گا یا کوئی اور لیسن جو ہے پڑھ کے نہیں بخشے گا, یہ قرآن مجید پڑھ کے بخشے گا, انہیں سوروں کو پڑھ کے بخشے گا.
کوئی شک نہیں. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ زخرف, اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو, مطلب یہ ہوا کہ تاکہ تم مخاطبین اول سمجھ سکو, چونکہ قرآن کے مخاطبین اول عرب لوگ ہیں, پہلے مرحلے میں انہیں سمجھانا مقصود ہے. مخاطبین اول پر واجب ہے کہ وہ اس قرآنی پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچائیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. انذرکم مخاطبین اول اور من بلغ دوسری قومیں ہیں. ام الکتاب سے مراد اکثر کے نزدیک لوح محفوظ ہے. چنانچہ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، یہ قرآن ہمارے نزدیک لوح محفوظ میں بلند پایا اور حکمت آمیز ہے. یعنی لوح محفوظ میں جہاں کل کائنات کا دستور ثبت ہے، وہیں قرآن کا درجہ بلند ہے، کیونکہ اس میں انسان کی سعادت کے لیے ایک جامع دستور حیات موجود ہے. اس سورے کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، پس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی. اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، پچھلی قوموں کی مثال گزر چکی ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں مزہ کا لفظ نافذ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس بات کا مقرر ذکر آیا ہے کہ مشرکین اللہ ہی کو آسمانوں اور زمین کا خالق سمجھتے تھے اور اللہ کو عزیز و علیم بھی سمجھتے تھے. مشرکین کے اس اقرار کے بعد آیات 10-13 میں تخلیق کے ان مراحل کا ذکر فرمایا جو تدبیر سے مربوط ہیں. آیات قرآنی کے ساتھ ہم نے بھی اس بات کا مقرر ذکر کیا کہ تخلیق اور تدبیر میں تفریق مشرکوں کا مذہب ہے، جسے قرآن کریم نے متعدد آیات میں رد فرمایا ہے. اس سورے کی آیت نمبر 10 میں زمین کو گہوارے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جس میں بچے کو ہر قسم کی آسائش فراہم ہوتی ہے. فضائے عالم زندگی کے لیے نہایت ناسازگار ہے. اس ناسازگار فضا میں معلق زمین کی داخلی صورت یہ ہے کہ اس کا شکم آتش سے پر ہے، اور بیرونی صورت یہ ہے کہ جس کی فضا میں یہ کرہ سال بھر کی مسافت طے کرتا ہے، وہ ساری فضا زندگی کے لیے نامساعد ہے. اس ناسازگار فضا میں کرہ ارض کو زندگی کا گہوارہ بنانے کے لیے قدرت کو 4 دن لگے تھے. من فیض علم وتحریر وتقریر.
ناظرین، قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام لے کے سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی قبلہ عباس حسنی صاحب سے. حسنی صاحب، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک قرآن کا مقام اور اس کے کچھ عملی نمونے آپ پیش کر رہے تھے.
جی دیکھیں، جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں قرآن کے عملی نمونوں کا سوال ہے، تو میں ایک دو نمونوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی زندگی کس طرح سے قرآن کے سائے میں گزری ہے. ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے ایک ایسی خطا کی کہ جس میں وہ سزا کا مستحق تھا، تو لوگ لے کے آئے اس کو، لیکن یہ غلام ظاہر سی بات ہے کہ عام غلام تو تھا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے گھر کا غلام تھا، امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا. تو اس نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ. مومنین کے صفات میں سے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے ضبط کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے مطلب نہ رکھو. اس کے بعد کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو امام نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. دیکھیں عملی نمونہ کس طرح سے جو ہے.
اس کے بعد غلام جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتا جا رہا ہے، امام اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں اور اسے معاف کر رہے ہیں.
اس کے بعد وہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. تو امام کہتے ہیں جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا.
سبحان اللہ.
یعنی امام کو غلام آیت پڑھتا جا رہا ہے، امام اس کی عملی تفسیر پیش کرتے جا رہا ہے، اور یہ حسین کا غلام حسین کے چاہنے والوں کو تین پیغام.
ظاہر ہے غلام بھی اگر حسین کا ہو، اگر کوئی شخص حسین کی غلامی میں آ جائے تو وہ حسین علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ میرا امام جو ہے وہ کس طریقے سے مہربان ہے اور کس طرح مہربان ہو سکتا ہے. تو اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور امام نے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ پیش کی.
ساتھ ساتھ ہم کو پیغام بھی دیا کہ دیکھو، تین پیغام دیے اس نے امام کو غلام نے، کہ دیکھو جب تمہیں غصہ ہے تو غصے کو ضبط کر جاؤ. اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو بجائے کہ اس کی تم سرزنش و ملامت کرو، اسے سزا کے در پہ آ جاؤ، اس کو تم معاف کر دو. اور اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا شروع کر دو. تو یہ غلام ہے کہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, اس کے بعد جناب فضہ کا قصہ معروف ہے کہ وہ 30 سال تک انہوں نے قرآن آیات کے زبان میں گفتگو کی. اچھا یہ ایک نمونہ
جو کہ در اہل بیت کی جو ہے وہ کنیزہ تھیں.
یقیناً تو اب یہیں سے یعنی رابطے کا معلوم ہوتا ہے کہ جب غلام و کنیز کا یہ عالم ہے جس کی کہ وہ قرآن میں گفتگو کر رہے ہیں, ان کا رابطہ اتنا مستحکم ہے گفتگو کر رہے ہیں, تو خود آقا جو مالک ہے اس غلام کا, جو کنیز کا مالک ہے,
اس کا کیا عالم ہوگا,
اس کا کتنا ارتباط ہوگا قرآن میں. دوسرا نمونہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک کنیز نے آپ کو ایک خوبصورت سا پھول ہدیہ کیا. اس ہدیے کے نتیجے میں امام نے کہا کہ جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک پھول اور ایک ہدیے کے نتیجے میں امام نے جو ہے
پھول کی کیا قیمت
ہوتی. لیکن امام نے دیکھیں قرآن آیت پہ عمل, امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها, کہ جب تمہیں کوئی تحیت کرے, جب کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو,
اس سے بھی بہتر.
ہمارا نیچر کیا ہے کہ اگر ہم کو مثال طور پر ہم کسی کے یہاں گئے, گھر گئے, اگر اس نے ہم کو ایک کپ چائے پلائی تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے گھر آئے گا تو ہم صرف ایک کپ چائے ہی پلائیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھیں گے اس کے سامنے. لیکن امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا بہتر طریقے سے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پھول سے بہتر ہدیہ جو ہو سکتا تھا اس کے لیے اس کی آزادی تھی, لہٰذا میں نے جو ہے وہ
اسے آزاد کر دیا.
میں چاہوں گا کہ یہاں پہ خود کربلا میں آپ نے جو عملی نمونہ پیش کیا ہے قرآن کا, وہ بھی پروردگار سے ارتباط کے حوالے سے, وہ میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں, امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ مومنین کے صفات میں چاہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, مومن کی صفت ہے. امام نے بھی جو ہے کربلا میں جنگ اور مصیبت اور نرغ آدھا میں جو ہے آپ نے نماز ادا کی. اگر قرآن میں ہے ورکو مار را کہ ان کے تم نماز جماعت برپا کرو, رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو, تو امام نے بھی جو ہے اس عالم میں نماز خوف ادا کی کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی, اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم اسی نماز عبادت اور دین کو بچانے کے لیے
کربلا کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے کربلا قیام کیا ہے اور سرزمین کربلا پہ قدم رکھا ہے.
یقین اگر قرآن میں ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگو, تو امام نے کربلا میں نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگی. اگر قرآن میں یہ ہے کہ نماز اول وقت ادا کرو, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو زوال کے وقت اور اول وقت ادا کرو, تو امام نے بھی نماز ظہر اپنے اصحاب بلکہ جو بھی نماز تھی وہ آپ نے جو ہے وہ اول وقت ادا کی,
اور اس کا بہترین مظاہرہ میدان کربلا میں جو ہے وہ عملی طور پر نظر آتا ہے کہ امام نے اول وقت ظہر کے وقت اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا باجماعت ادا کی.
اگر قرآن میں ہے جناب عیسیٰ کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نماز ادا کرتا رہوں, اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں میں نماز ادا کروں زکات دوں, تو امام نے بھی اپنی جان کے آخری لمحے تک نماز ادا کی. وہ سجدہ آخر جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, سبحان ربی الاعلی وبحمد لا معبود سوا, امام نے اس کی عملی تفسیر پیش کی. اگر قرآن میں مومنین کے صفات یہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کو تجارت, جن کو معاملات, دنیا کی کوئی بھی چیز انہیں ذکر خدا اور نماز سے غافل نہیں کرتی, نہ کوئی خوشی نہ کوئی غمی, کوئی بھی چیز انہیں غافل نہیں کرتی. امام حسین علیہ السلام کو نہیں کہ صرف دنیاوی چیزوں نے غافل کیا بلکہ حتی جان کی حفاظت نے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نماز سے غافل نہ کیا
اور اپنے پروردگار سے جو ہے وہ غافل نہیں کیا
یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ نمازیوں کی نماز کو قبولیت کے قابل بنا دیا.
سبحان اللہ.
اس لیے ہے کہ
یہاں پہ ایک جملہ بھی میں کہہ دوں, جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے
جی
نہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی بلکہ ایسی نماز ادا کی کہ جو شاید نماز کا افضل ترین اور کامل ترین درجہ ہو.
یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو میں نے کہا کہ نہیں آپ نے نمازیوں کی نماز کو قبولیت کے قابل بنا دیا تو اس لیے میں نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ نماز کی قبولیت کی ایک شرط جہاں حضور قلب ہے توجہ قلب ہے وہیں دوسری شرط کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تربت پہ نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ
میں شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی سرزمین ہو وہاں کی مٹی کی وہ عظمت نہیں ہے حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کی جو زمین ہے اور اس کی جو مٹی ہے اس کی وہ عظمت نہیں ہے جو کربلا کی مٹی کی عظمت ہے جسے خاک شفا قرار دیا گیا جس پہ نماز پڑھنا نماز تو اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ پروردگار ہی کے لیے ہے لیکن اگر خاک کربلا ہو تو اس نماز کی کیفیت اور اس میں جو ہے وہ اس کی عظمت کا کیا کہنا قبلہ یہاں پہ آپ نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک قرآن بھی کہا جاتا ہے تو امام حسین اور قرآن ان دونوں میں کیا مشارکت پائی جاتی ہے امام حسین اگر شریک قرآن ہیں تو کیسے ہیں
جی بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے کچھ مشترکات کی جو قرآن اور امام حسین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ عرض کروں اور ناظرین تک پہنچاؤں وہ یہ کہ دیکھیں اگر قرآن کو سید الکلام کہا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے اگر قرآن کے لیے ہے کہ یہدی الرشد قرآن جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے انسان کو ترقی کی طرف اور رشد کے کمال کی طرف تو امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی ادعوکم الی سبیل الرشد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں صراط مستقیم کی طرف اگر قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن کو مقام شفاعت حاصل ہے نعم الشفیع القرآن بہترین شفاعت کرنے والا قرآن ہے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی مقام شفاعت حاصل ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود اگر قرآن کے لیے ہے کہ قرآن شفا ہے وننزل من القرآن ما هو شفا اگر قرآن شفا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی تربت میں ان کی خاک میں ان کی قبر کی خاک میں جو ہے امام نے جو ہے وہ معصومین نے اور شفا رکھی کس طرح سے تینوں قبر الحسین شفا حسین کی قبر کی مٹی شفا ہے اگر قرآن کو کہا گیا ہے کہ القرآن زاجر و عامر قرآن امر کرتا ہے نیکیوں کا برائیوں سے روکتا ہے تو امام حسین السلام نے کہا میرا مقصد اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر میں نیکیوں کا حکم دینے کے لیے نکلا ہوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکلا ہوں
واسیرا بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
اگر قرآن کو نور کہا گیا نورا مبینا تو امام حسین السلام بھی نور ہے کنتا نورا فی الاسلاب الشامخ
والارحام المطہرہ
اگر قرآن کے لیے ہے کہ قرآن میں کسی طرح کے انحراف نہیں ہے غیر رضی وجہ کسی طرح کی کوئی انحراف نہیں ہے کوئی تحریف نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی لا تمل لم تمل من حق کے نلا باطل آپ کبھی آپ نے میلان پیدا نہیں کیا رجحان پیدا نہیں کیا حق سے باطل کی طرف اگر قرآن کو عزیز کہا گیا انہ لکتاب عزیز امام حسین علیہ السلام کا بھی نعرہ تھا ہائے ہاتھ من نزلہ ذلت حسین سے بہت دور ہے حسین عزیز ہے اگر قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لم یجعل القرآن لزمان دون زمان ولا للناس دون الناس یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے ہے قرآن اور تمام لوگوں کے لیے ہے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے لا یدرس اثرہ ولا یمحى اسمہ آپ کا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں آپ کا نام کبھی مٹنے والا نہیں یعنی نہ قرآن جو ہے وہ کسی مہینے سے اور خاص قوم سے مخصوص ہے اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی نہ محرم سے اور نہ کسی خاص گروہ سے مخصوص ہے اگر قرآن کے لیے یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو سمجھ سمجھ کے پڑھو دھیرے دھیرے پڑھو آرام سے پڑھو تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ہے کہ تم جب زیارت کے لیے جاؤ ومش مشی العبید الذلیل تو ایک غلام جیسے جاتا ہے اپنی آقا کے پاس اس طرح سے جاؤ تمام کی زیارت کے لیے اگر کہا گیا کہ
ایک بات کہیں یہاں پہ قبلہ حسنی صاحب آپ کے جی مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے غالباً مرحوم جوش ملی آبادی کا ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرخنوں بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. یقیناً اگر یہ دنیا بیدار ہو جائے اور دنیا کے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو یقیناً سب جو ہے وہ امام حسین کو اپنا قائد، رہنما اور امام پائیں گے.
یقیناً ایسا ہی ہے. اسی لیے میں اگر اجازت دیں تو جناب محمد علی جناح مرحوم کے جو ہے وہ بات نقل کروں، جس میں فرماتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ شجاعت اور ان کی شہامت دنیا والوں کے لیے بے نظیر ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا، میں بتانا چاہوں گا کہ حسین نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. یہ ان کا ایک قول ہے. اسی طرح سے اور بھی بزرگوں کا قول ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ایک آئیڈیل کے طور پہ، یا خود عباس محمود عقاد کہتے ہیں کہ بنی آدم میں امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی اب تک پیدا نہیں ہوا کہ جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو حسین نے انجام دیا. تو یقیناً
جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جو آزاد منش ہیں، حریت پسند ہیں، آزاد انسان ہیں،
یقیناً
انسان جو امام حسین علیہ السلام ان کے لیے آئیڈیل ہے. قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام قرآن اور امام حسین علیہ السلام.
حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہو نماز ابھی دعا کا ہے، ہو نماز ابھی آپ یہ دعا کا ہے،
ہو نماز یہ پیغام کر بنا جا ہے،
ہو نماز ابھی آپ یہ دعا
وفادار کون ہوتا ہے، بتاؤں تم کو آزادار کون ہوتا ہے، علی کے عشق میں جو دار پر بچھڑتا ہے،
بچھا نماز
پیغام کر بنا جا ہے،
ہو نماز ابھی آپ یہ دعا کا ہے، ہو نماز ابھی آپ یہ دعا کا ہے.
شہر قریب ہے آؤ بس ہے اتنی دیر، تمہیں کے عشق بہاؤ بس ہے اتنی دیر، صدا دان کی سب کو لگانے والی ہے،
امام کی آواز آنے والی ہے،
پڑھو نماز یہ پیغام کر بنا جا ہے،
ہو نماز ابھی آپ یہ دعا کا ہے، ہو نماز ابھی آپ یہ دعا کا ہے.
ناظرین روز عاشور امام حسین کے اصحاب و انصار اور بنی ہاشم کے خاندان کے تمام افراد اور مخدرات عصمت و طہارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج کے دن عاشور کے دن میدان کربلا میں سب اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب سے، اور نہیں معلوم کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعا آج کے اس دن کیا گفتگو کی جائے، مصائب پہ گریہ کیا جائے یا قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے یا اصحاب و انصار کی قربانیوں کا ذکر ہو. بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے قبلہ ثانی صاحب کے پروردگار ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. میں ایک سوال لکھ کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآنی آیات کی، چونکہ قرآن اور امام حسین کے ارتباط کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہے یزید کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف جو قیام کیا، قرآنی آیات کی روشنی میں آپ بیان فرمائیے.
جی دیکھیں، جب اس حوالے سے ہم قرآنی آیات پہ نظر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ قرآن، ان کا مبنا جو تھا، ان کی بنیاد جو تھی وہ قرآنی آیات تھی. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اقوال کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یا وہ آیات کے جو آپ نے اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطوط میں جو آپ نے ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں، ان پہ توجہ نہیں کی ہے، جس میں ایک آیہ کریمہ یہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ یہ اللہ کے راستہ ہے، میں اس کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں. یعنی اس طرح کی آیات آپ نے اپنے بیان میں استعمال کی ہیں. یعنی اگر ان آیات پر، امام حسین علیہ السلام کے کلمات پر انسان کی توجہ ہو، تو جو اس طرح کے شبہات ذہن میں آتے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے، کے قیام کے لیے، یعنی حکومت کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، یا آپ نے جاہ و منصب کے حصول کے لیے قیام کیا تھا، تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت امام حسین علیہ السلام سے
قیام زیادہ ایک بہت ہی ضعیف قسم کا جو نظریہ بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے جو ہے وہ اپنے نانا کی امت کو اور اس امت کے جو گناہگار ہیں ان کو بخشوانے کے لیے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ اپنی پیش کی. جبکہ یہ آپ قبلہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ مسیحیت سے اسلام میں داخل ہوا ہے، جبکہ امام حسین اتنے سے چھوٹے مسئلے کے لیے، امام حسین تو شافع محشر ہیں، چاہے وہ کربلا میں اس طرح شہادت پیش نہ بھی کرتے تو وہ شافع محشر ہیں، سیدہ شباب اہل بہشت ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نظریہ پیش کرنا یا اور دیگر جو نظریات جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، یقیناً یہ باطل نظریات ہیں.
ہاں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو یعنی ان سب چیزوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اور خالی یہ ہدف نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام جو صرف شفاعت کے لیے نکلے تھے. اس میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے فلسفے کو انہوں نے نہیں سمجھا، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے کہ جو، اور نہ ہی شفاعت کے مسئلے کو جنہوں نے سمجھا ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کہ جو عیسائیوں سے ملتا جلتا عقیدہ ہے. تو خیر وہ ایک موضوع ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام کو محدود نہیں کیا جا سکتا. میں یہاں پہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ ایک ہدف جو اس کا تھا وہ اصلاح امت تھا. قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اس طرح کی آیات موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میری قوم کی اصلاح ہو جائے. غالباً جناب شعیب علیہ السلام سے یہ ہے کہ ما اريد الا الاصلاح ما استطعتم، میری پوری کوشش یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے ان لوگوں کی. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اپنے قیام کی جو بنیاد اسی اصلاح امت پہ رکھی. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو حالات تھے، خود امام حسین علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، الا ترون ان الحق لا يعمل به، یا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر کوئی عمل نہیں کرتا، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور نہیں دیکھتے کہ کوئی باطل سے پرہیز نہیں کرتا، وعلى الاسلام السلام اذ بليت الامه برعين مثل يزيد، ایسے اسلام کو خدا ہی حافظ ہے کہ جس کا حاکم جو ہے یزید جیسا شخص ہو جائے. تو لہٰذا آپ بھی ان آیات کی بنیاد پر، جو انبیاء علیہ السلام کی روش تھی، اسی بنیاد پہ آپ قیام کرتے ہو، کہتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو یہ ایک بنیاد تھی امام حسین علیہ السلام کے قیام. دوسرا یہ کہ فاسق و فاجر یزید کا حاکم اسلامی کے عنوان سے برسر اقتدار آ جانا، اس لیے کہ حاکم اسلامی کے لیے ہے کہ اسے اسلامی قوانین کا پابند ہونا چاہیے، جیسا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس وقت بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، پروردگار نے یعنی یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی کیوں، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حکم کر سکیں اس طرح سے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے. حاکم اسلامی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان احکام پہ پہلے عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو حکم دیتا ہے. لیکن یزید کا مسئلہ دوسرا تھا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کی نوبت یہ پہنچ چکی تھی کہ یہ فاسق، آپ اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، فاسق و فاجر ہے، یہ شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، یہ بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، یہ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال اس نے کر رکھا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اب میرے اوپر جو ہے وہ اس فاسق و فاجر شخص کے خلاف اسلام کے نام پر برسر اقتدار آیا ہے اور اسلام کا نام مٹانا چاہتا ہے، میرے لیے قیام ضروری ہے.
قبلہ یہاں پہ چونکہ وقت بہت محدود ہے، آخری سوال میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی ایک منٹ جو ہے وہ دو منٹ گفتگو ہو جائے. یقیناً قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور بہت مفصل گفتگو ہے، اور کما حق کہو شاید اس پروگرام مختلف مختصر سے پروگرام میں ممکن بھی نہیں ہے گفتگو کرنا.
جی جی.
آخری سوال جو یہ ہے کہ روز عاشور جو ہے وہ کس طریقے سے منانا چاہیے؟ اکثر دنیا کے مسلمان بہرحال امام حسین کے سوگ میں غمگین ہو جاتے ہیں، غم مناتے ہیں، لیکن اکا دکا کچھ ہو سکتا ہے کہیں گوشہ و کنار میں، حاشیے میں کچھ افراد ایسے نظر آئیں یا وہ سوچیں کہ روز عاشور جو ہے وہ خوشی کا دن ہے اور بابرکت دن ہے، روزہ رکھا جاتا ہے اس دن. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر طور پر بیان فرمائیں.
نہیں معلوم میرا ہمارے پروگرام میں کتنا ٹائم بچا ہوا ہے، لیکن بیان میں چاہوں گا مختصر طور پہ. دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو لوگ اہل بیت رسول کے چاہنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے عاشورہ منائی ہے، عاشور کا دن منایا ہے، اور جو بنی امیہ اور دشمنان پیغمبر اسلام تھے انہوں نے جو ہے، یا دشمنان حسین تھے، انہوں نے کس طرح سے عاشورہ کو منایا ہے. جو خاندان رسالت سے عقیدت رکھنے والے تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے غم جو ہے وہ غم منایا ہے، گریا کیا ہے، اور جو ہے وہ ان کی مصیبت پہ آنسو بہائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ ابھی واقعی کربلا رونما نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ نے اپنے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے متعدد جگہ پہ، کبھی اصحاب کے درمیان، کبھی ازواج کے درمیان، جب بھی جناب جبریل علیہ السلام خبر لے کے، آپ نے گریا کیا.
پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں امام حسین پر گریا کیا اور سوگ منایا،
سوگ منایا، اور خود جناب ام سلمہ کو وہ مٹی دی، کہا کہ عاشور کے دن ایسا ہوگا. جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ عاشور کے دن پیغمبر اسلام آئے، اس طرح سے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بالوں پہ جو ہے وہ مٹی ہے، گرد و خاک ہے، روتے ہو گریا جاری، کہا کیا ہو گیا، کہا تمہیں پتا نہیں.
صرف ایک منٹ جو ہے وہ باقی رہتا ہے.
اچھا جی، تو میں چاہوں گا ختم کروں. تو میں نے کہا کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد دو 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 گروہ تھے، ایک وہ کہ جو خاندان رسالت سے عقیدت رکھنے والے تھے، وہ انہوں نے گریا کیا اور حزن کا اظہار کیا، اس کے مقابلے میں بنی امیہ کے ماننے والے تھے، انہوں نے عاشور کے فض کی فضیلت میں مختلف حدیثیں گڑھی، اس کو بابرکت دن قرار دیا، اس دن خوشیاں منائی،
اس کو اس دن کو یزید کی فتح کا دن قرار فتح دیا.
اب یہی کے اوپر جو ہے پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خاندان یعنی اس گروہ سے ہیں کہ جو خاندان رسالت سے عقیدت رکھتے تھے، یا اس گروہ سے ہیں کہ جو بنی امیہ کا گروہ تھا، کہ جو یزید کا ماننے والا گروہ تھا، جنہوں نے خوشیاں منائی.
جزاک اللہ قبرا اجرکم عند اللہ، پروردگار عالم اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو اپنے لال پر گریا کرنے کے لیے کربلا میں تشریف لائی ہیں، اور پیغمبر اکرم بھی کربلا میں ہیں، اور دیگر اہل بیت بھی امام حسین پر گریا کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ صرف اہل بیت بلکہ پوری انسانیت، حتیٰ کہ چرند پرند وحوش و طیور بھی امام حسین پر آج کے دن گریا کنا ہیں. پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی ان کے محبین میں سے قرار دے، اور جب ہمیں اٹھایا جائے، ہماری جب موت واقع ہو، تو محبت محمد و آل محمد، بالخصوص محبت امام حسین میں ہماری موت واقع ہو، اور جب ہمارا حشر اور نشر ہو تو محبت اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر ہو. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، پروگرام اپنے انتہا کو پہنچتا ہے، اپنا ٹائم ختم ہوتا ہے ہمارا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین، کربلا، امام حسین اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، لہذا محسن نقوی نے کہا، یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. التماس دعا.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم